کیا ہمارے ایمان والے کہے, ایک مسلمان کہے. حدیث میں آتا ہے چلتے جاؤ ابراہیم بن ادہم جنہوں نے کائنات میں بادشاہت کو ٹھوکر ماری تھی اور اپنے رب کی طرف جھک پڑے تھے, رکوع سجدے کرتے تھے, بادشاہتیں چھوڑ دی تھی. ایک مقام پر ایسا ہوا وہ اپنے گھر سے پیدل نکلتے ہیں, حج کرنے چلتے ہیں, 2.5 سال میں پہنچتے ہیں, اپنے رب کے سامنے کہتے ہیں اللہ دنیا گاڑیوں پر سواریوں پر آتی ہے, دنیا اونٹوں پر گھوڑوں پہ آتی ہے, دنیا خچروں پہ آتی ہے, لیکن ابراہیم بن ادہم پاؤں پہ چل کے آیا ہے. اگر پاؤں تھک گئے ہیں اپنی پلکوں پہ چل کے آیا ہے, اپنی پیشانی پہ چل کے آیا ہے, اپنے ہاتھوں پہ چل کے آیا ہے, اللہ تو مجھے یہاں قبول فرما لے. روایات تاریخ بتاتی ہیں ابراہیم بن ادہم کو میرے اللہ نے جب قبول فرمایا وہیں پہ حج کرتے ہوئے اپنے رب کے ہاں قربان ہو گئے اور اللہ کے ہاں پیارے ہو گئے. اور میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ حج کے لیے چلا جائے راستے میں موت آ جائے, جہاز میں موت آ جائے, احرام میں موت آ جائے, بیت اللہ میں موت آ جائے, عرفات میں موت آ جائے, حدیث میں آتا ہے آج اگر یہ مرا ہے قیامت تک ہر سال اس کو حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے رہے قیامت تک. اور جو عمرے کے لیے گیا اور اس کائنات میں دنیا سے چلا گیا اور احرام کے اندر دنیا سے چلا گیا, اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ کو ان چادروں میں پیارے ہو گئے. حدیث میں آتا ہے وہ اسی احرام میں اترے گا, اللہ اس کو یا حاج کہیں گے اور اس کو اپنی طرف بلائیں گے, اور قیامت تک جتنے عمرے ہوتے جائیں گے ہر عمرے کا ثواب میرا اللہ اس کی قبر میں اس کو پہنچاتا رہے گا, جتنے حج ہوتے رہیں گے ہر حج کا ثواب میرا اللہ اس کو اپنی قبر کے اندر پہنچاتا رہے گا. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابن عمر سے فرمایا اذا لقیت الحاج, اے ابن عمر جب تو کسی حاجی کو ملے فسلم علی, اس کو سلام کیا کر, وصافح ہو اور اس سے ہاتھ ملایا کر, ومر ہو ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ, اور اس سے کہہ دیا کر اپنے گھر جانے سے پہلے پہلے میرے لیے مغفرت کی دعا کر, فانہ مغفور لہم, بے شک خدا اس کی بھی مغفرت کرتا ہے اور جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت کرتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے جہاں امت پر احسان کیے ہیں وہاں پر دو احسان بہت بڑے ہیں, ایک تو یہ ہے نبی نے اپنا جانور قربان کیا ہے, ساتھ دوسرا جانور اپنی امت کے لیے قربان کر دیا ہے, اور دوسرا بہت بڑا احسان یہ ہے جو حاجی حج پہ جا رہے ہیں اللہ سب کو لے کر جائے. میرے نبی نے ایک ایسی دعا کی ہے آپ حیران ہو جائیں گے, اپنی دعاؤں پہ بھی یقین آ جائے گا اور ساری کائنات پہ یقین آ جائے گا. میرے نبی نے دعا فرمائی اللہم اغفر للحاج, اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما دے, ولمن استغفر لہو, اور اے اللہ حاجی جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے. کیا خوبصورت جملے ہیں. حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ آنسو بہا کر کہتے ہیں اس نبی سے اوپر کون نبی ہو سکتا ہے, اس رسول سے اوپر کون رسول ہو سکتا ہے, کہاں میں ہوں, کہاں آپ ہیں, کہاں ہمارا ملک ہے, کہاں ہمارے حرام نظام ہیں, کہاں ہماری بد نگاہیاں ہیں, کہاں شہوت رانیاں ہیں, کہاں حرام کی تمیز نہیں, حلال کی تمیز نہیں, کوئی غیر محرم کی تمیز نہیں, اس غلاظت کے میدان سے میں جا کر ہاتھ اٹھاؤں شاید میں شرم سے گر کے مر جاؤں کہ میں کس اللہ کے ہاں آیا ہوں اور میں کیا لے کر آیا ہوں, میں کیسے مانگوں اپنے اللہ سے. لیکن میں جب حدیث پڑھوں مجھے میرے نبی کی وہ دعا مل جاتی ہے, اگر تو جا رہا ہے تیرا رشتہ دار جا رہا ہے لو میں دعا کر دیتا ہوں, اے اللہ اس حاجی کی تو مغفرت کر دینا, اور اے اللہ یہ حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ تو بھی مغفرت کر دینا. حضرت ننوتوی کہتے ہیں میں ہوتا دعاؤں میں شک ہوتا, آپ ہوتے دعاؤں میں شک ہوتا, لیکن جس کی دعا کے پیچھے نبی کی دعا لگ گئی اس کی دعا میں شک نہیں ہے, اور جس کے لیے وہ دعا کرے اس کی دعا میں بھی شک نہیں ہے. یہ بات طے شدہ ہو گئی حج پہ جانے والے بھائیوں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی کہ نہ ہوتی, مگر اس نبی کو دعائیں دے دو جس نے آپ کی دعا کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ اپنے رب سے لے کر تمہیں عطا کر دیا. اب اگر کوئی کہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ہم کہیں گے تو گستاخ نبی ہے, تو نے نبی کی گستاخی کی ہے, اس لیے کہ نبی جب کہہ گیا اللہ سے کہ تیری دعا قبول ہو پھر وہ دعا قبول ہوگی، اس کو نبوت کہتے ہیں۔ اگر تو کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو سکتی، بے شک نبی بھی میرے لیے دعا کر گیا لیکن پھر بھی قبول نہیں ہو سکتی، ایسے بندے کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، گستاخ نبوت کہا جاتا ہے۔ ہم اس نبی کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اس نبی نے جب بھی ہاتھ اٹھایا میرے اللہ نے اس کو بھر دیا ہے، جب آواز اٹھائی اللہ نے قبول کر دیا ہے، جب آنسو بہے ہیں اللہ نے دشمنوں کو تباہ کر دیا ہے، جب بدر میں دعائیں کی ہیں خدا نے فرشتے اتارے ہیں، احد میں دعائیں کی ہیں خدا نے فرشتے اتارے ہیں، جب صحابہ کے لیے دعائیں کی ہیں اللہ نے ان کو عظمت دی ہے، نبی کی ساری دعاؤں میں اللہ قبولیت کا تاج ان کو پہناتا ہے۔ اس لیے حج پہ جانے والا ہر شخص اپنی دعا کو نہ دیکھے، اپنی صفت کو نہ دیکھے، اپنے مال کو نہ دیکھے، اپنے گھر کو نہ دیکھے، اپنی ذات کو نہ دیکھے، بلکہ اس حدیث کو پڑھتا جائے کہ میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی دعا میرے نبی نے کر دی ہے، میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی دعا میرے نبی نے کر دی ہے، جب اس نے کر دی ہے تو میری دعا قبول ہوگی۔ مانگنا کیا ہے؟ اس گھر میں پہنچ کر مانگنا کیا ہے؟ کپڑے مانگنے ہیں، جوتی مانگنی ہے، گھر مانگنا ہے، بیوی مانگنی ہے، دولت مانگنی ہے؟ اللہ کے بندے، خدا کے بندو، اللہ سے کس چیز کو مانگنا ہے؟ حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اللہ سے صرف اللہ کو مانگ لو، بس تمہیں اور کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو مل جائے، اللہ کی محبت تو مل جائے، اللہ کا تعلق تو مل جائے، بیت اللہ کی چوکھٹ کے ساتھ وہ مقام جس کو مقام ملتزم کہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام اس سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے نقدی دعا خدا قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک پاکستانی آدمی وہاں پہ دعا کر رہا تھا، اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، اس کے گھر کا ماحول بھی اس طرح کا تھا۔ جب وہ طواف کر کے باہر نکلا، اس نے رسالوں میں واقعہ لکھا، باہر آیا میرے موبائل پر بیل آ گئی، میں نے سنی، میری بیوی ہنس رہی تھی، میں نے پوچھا تو نے اس وقت مجھے موبائل پہ ٹیلی فون کیا؟ خیریت تو ہے، رات کے 9-10 بج رہے تھے سعودی ٹائم پر اور پاکستانی 11-12 بج رہے تھے۔ بیوی نے کہا میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی اپنے بچے کو جس کا نام عبد القادر تھا میں قرآن حفظ کروا دوں، آج صبح میں نے 8-9 بجے اس کو کلاس میں قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا ہے، وہ بیچارہ فون بند کر گیا اور اس کے آنسو بہنے لگے، اور اس نے واقعہ لکھا تھا کہ میں نے 8 بجے سے پہلے یہ دعا کی تھی، اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، اور 8:30-9 بجے میری بیوی اس کو کلاس میں بٹھا کے آ گئی۔ قبولیت ہے۔ آج مسلمان کو یقین نہیں رہا دعاؤں کے اتنی طاقت ہے، دعاؤں میں اتنی قوت ہے۔ مسئلہ یہاں پہ پڑتا ہے مانگے اللہ سے کیا، مسئلہ یہاں پہ پڑتا ہے لینا اللہ سے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جاؤ مقام ملتزم پر، میں فقہ حنفی کے مطابق اپنے قش سے تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ جو مقام ملتزم پہ جائے گا، جائز تو آئیں اس کو یاد آ جائیں گی، اور ناجائز تو آئیں اللہ اس کے ذہن سے نکال دے۔ کئی دعائیں لے کے جاتے ہیں، کئی دعائیں لے کے جاتے ہیں، مانگنا کیا ہے، اللہ سے لینا کیا ہے، اللہ کو دینا کیا ہے؟ مقام ملتزم پر جا کر دعائیں مانگو، اللہ اس وقت ناجائز دعائیں ذہن سے نکال دے گا، جائز دعائیں ذہن میں آ جائیں گی۔ جو قبول ہوتی ہیں وہ اللہ ذہن میں لائے گا، جو قبول نہیں ہوتی میرا اللہ ذہن سے نکال دے گا۔ یہ مت سوچو کہ کیا مانگو، جو آتا ہے مانگتے جاؤ، اللہ جائز لائے گا، اللہ قبولیت والی لائے گا، اللہ تمہیں دے کر واپس کرے گا، اللہ تمہیں محروم کبھی نہیں کرے گا، اللہ رب العزت تمہیں ذلیل کبھی نہیں کرے گا۔ اپنے گھر پہ بلا کے کوئی رسوا نہیں کرتا، اپنے گھر پہ بلا کے کوئی ذلیل نہیں کرتا۔ یہاں پاکستان کے ماحول میں مسجدیں آباد ہوتی تب جا کے ہم کہتے کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا۔ مسجدیں غیر آباد ہیں، مدرسے غیر آباد ہیں، صفیں غیر آباد ہیں، مسلے غیر آباد ہیں، برکے غیر آباد ہیں، پھر اللہ کیا ہمیں دے؟ دینا پھر بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن فضل فرما کے پھر بھی سب کچھ دے رہا ہے، اور مسلمان پریشان اس لیے پڑا ہوا ہے کہ مجھے مل کچھ نہیں رہا۔ ملتا ہے اللہ کی چوکٹ پر، اللہ کے دروازے پر، اللہ کی ان چیزوں پر۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس وقت فرعون تھا، خدا کا منکر تھا، اللہ کا دعویٰ کر چکا تھا، ربویت کو کہہ چکا تھا۔ بنی اسرائیل پر ایک دفعہ قحط سالی پڑ گئی، بارشیں رک گئی، کسی کی دعا قبول نہیں، نہ علماء کی قبول ہوئی۔ یہاں تک لوگوں نے مشورہ کیا، یہ جو فرعون اپنے آپ کو رب کہتے پھر رہا ہے، آج سارے چلتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں چل تو اگر رب ہے تو ہی کچھ کروا دے۔ فرعون کہتا ہے میں نے ان کی بات کو مان لیا، میں نے رات کو مصلے پہ بیٹھ گیا، میں نے اپنے اللہ سے باتیں کی اور میں نے اللہ سے کہہ دیا اللہ تو خدا ہے، میں فرعون ہوں، میں نے دنیا کو بے وقوف بنایا ہے، میرے اندر انا پسندی ہے، لیکن مجھے دل سے پتا ہے اللہ تو ہی ہے، مجھے دل سے پتا ہے بارش تو دیتا ہے، مجھے دل سے پتا ہے خالق بھی تو ہے، مجھے دل سے پتا ہے مالک بھی تو ہے۔ فرعون اپنی آوازوں میں اس رب کو پکارتے ہوئے اس کو رب کہہ بیٹھا، خالق کہہ بیٹھا، مالک کہہ بیٹھا، رازق کہہ بیٹھا۔ اللہ نے بھی اس کی لاج رکھ لی، صبح سویرے بارشیں نازل ہو گئی اور فرعون نے کہا واقعتاً میرے اندر جہالت ہے، انا پسندی ہے، میں نے اس رب کو واقعتاً رب پایا ہے، اس نے میرے جیسے بد کردار انسان کی، جس نے ربویت کا دعویٰ کیا ہے، جس نے ظلم کیے ہیں، بچوں کو ماں کے حملوں کے اندر اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس نے میری بات بھی سن لی ہے۔ مسلمان تو مسلمان کیسے قبول نہیں ہوتی؟ مقام ملتزم، حضرت عمر آ رہے ہیں، ایک جماعت بیٹھی، احرام پہنے ہوئے حضرت عمر آئے، دائیں طرف گئے، بائیں طرف گئے، سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، ممبر پہ بیٹھ کے سب سے پوچھا تم کہاں سے آئے، میں فلاں جگہ سے، تم کہاں سے آئے، میں فلاں جگہ سے، ہر ایک سے پھر یہ پوچھا یہ بتاؤ کس لیے آئے، کہا حج کے لیے، کس لیے آئے، بیت اللہ کے دیدار کے لیے، کس لیے آئے، عرفات کے سکونیت کے لیے، کہا خدا کی قسم میں تمہیں دیتا ہوں واقعتاً اللہ کو راضی کرنے آئے ہو، واقعتاً بیت اللہ کو دیکھنے آئے ہو، واقعتاً اللہ کے گھر کو آباد کرنے آئے ہو، کوئی تجارت تو مقصد نہیں، کہا نہیں، کوئی خرید و فروخت تو مقصد نہیں، کہا نہیں، کوئی اور نام و نہاد مقصد تو نہیں، کہا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا ادھر آ جاؤ، سب گزرتے تھے، حضرت عمر ان کی پیشانیوں پر ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے جاؤ تمہیں مبارک ہو، اللہ کی قسم تم سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور میں نے نبی کی حدیث سنی ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع یوم ولدتہ امہ، جو بندہ حج کرتا ہے صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، سودا نہیں لانا، چیزیں نہیں لانی، کیبل نہیں لانی، ڈش نہیں لانی، ٹی وی نہیں لانا، کمپیوٹر نہیں لانا، غلیظ چیزیں نہیں لانی، اور چیزوں کا مقصد نہیں، تجارت مقصد نہیں، خرید مقصد نہیں، فروخت مقصد نہیں، گھر سے لسٹیں بنا کر نہیں جانا، بیوی کی فرمائشیں نہیں سننی، بچوں کی خواہشیں نہیں سننی، وہاں صرف دو چادریں لے کے جانی ہیں، دو چادریں لے کے آنی ہیں، نبی کے شہر کے عطیے، تحفے ہدیے، کھجور زمزم واپس لے کے آنا ہے۔ اگر ایسا ہو کر جائے گا حضرت عمر کی طرح ہر ایک کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا، جاؤ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے جو بندہ کسی دنیا کے غرض کے لیے نہیں آتا اللہ کے لیے آتا ہے، خدا اس کی معافی کر دیتا ہے، خدا اس کی معافی کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی کائنات بیت اللہ کی دہلیز کے اوپر بیٹھ کر بھی حج نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی، اللہ ان کو توفیق نہیں عطا فرماتا، اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں کرتا۔ علی بن موفق بہت بڑے بزرگ تھے، کہتے ہیں رات کو میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آئے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتا ہے، سوال یہ کیا گیا اس سال کتنے بندوں نے حج کیا ہے، اس نے کہا 600,000 بندوں نے حج کیا ہے۔ پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا بتاؤ حج قبول کتنوں کا ہوا ہے، اس نے بتایا مجھے پتا ہے 6 بندوں کا حج قبول ہوا ہے۔ علی بن موفق کہتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے یہ سنا 6 بندوں کا حج قبول ہوا ہے، 600,000 بندوں میں سے، اللہ کی قسم میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میرا حج تو ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ میں عرفات کے میدان میں رات کو جس وقت سویا مجھے خواب میں وہی دو فرشتے دوبارہ نظر آئے اور اس نے کہا میں تمہیں دوبارہ خوشخبری دینے آیا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا بتا وہ کیا ہے، اس نے کہا 600,000 کی مغفرت نہیں ہو سکی تھی لیکن 6 کی مغفرت کے صدقے سے خدا نے 600,000 کو معاف کر دیا۔ پروانہ ہے مغفرت، پروانہ ہے جنت، خوبصورت نظام، بیت اللہ کا عطیہ، بیت اللہ کا تحفہ، بیت اللہ کا ہدیہ اللہ دے کر بھیجتے ہیں، اللہ کسی کو رسوا نہیں فرماتے۔ یہ ذہن بنا کے بیت اللہ کی طرف بڑھنا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس وقت بندہ جاتا ہے عرفات کے میدان میں اللہ ساری کائنات کے آسمانوں سے نیچے زمین والے آسمان جو ہمیں نظر آتے ہیں اس پہ اترتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، امیر بھی غریب بھی، عورت بھی مرد بھی، بچہ بھی بوڑھا بھی سارے دو چادروں میں گردہ پڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، ان کے گھر کدھر ہیں، ان کے بار کدھر ہیں، ان کی چیزیں کدھر ہیں. سارے فرشتے کہتے ہیں اللہ ساری کائنات کو چھوڑا ہے، تیرے دربار کی طرف یہ لوٹ کر آئے ہیں. اللہ پھر ان کے بالوں کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں یاد رکھنا، اگر یہ سارے بارش کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. دوسرے وقت اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے ہیں، تب بھی میں نے ان کو معاف کر دیا. حدیث کا تیسرا لفظ، کائنات میں آدم سے لے کے آخرت تک جو درخت پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر درخت کے پتے گر جائیں اور ان سب پتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اور ان کے برابر بھی اگر یہ گناہ لے کر آئے ہیں، میں نے تب بھی ان کو معاف کر دیا. میرے نبی کا فرمان، جاؤ معافی لے کر آؤ، پروانے لے کر آؤ. اور مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے مانگو اللہ مجھے اپنے محبوب کی مشابہت عطا کر دے، اللہ میرے چہرے پہ نبی کی داڑھی کو سجا دے. 40 دن بندہ رہے نبی کی صحبت میں، اللہ کی صحبت میں، اس کے گھر کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں، اکابر کی صحبت میں، نمازیں پوری، قرآن پورا، سجدے پورے، تمام چیزیں، اس کے باوجود بھی اس میں تبدیلی نہ آئے، یہ اللہ کی ظرفیت نہیں ہے، یہ اس کی بندگی نہیں ہے، یہ اس کی ابدیت نہیں ہے، یہ اس کی محبت نہیں ہے. اس لیے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہاں جا کر وہ چیزیں مانگنا جو تمہیں آخرت میں کام آ سکے، وہاں جا کر وہ چیزیں مانگنا جس سے محبوب راضی ہو سکے، وہاں جا کر یہ سمجھنا ہم حج کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے مدینہ جانا ہے اور اپنے نبی کے سامنے جا کر ہم نے سلام کرنا ہے. یہ حج کا تحفہ بھی لے کر جائیں، داڑھی کا تحفہ بھی لے کر جائیں، ٹوپی کا تحفہ بھی لے کر جائیں، بڑی بڑی کائنات بدل سکتی ہے، ہم وہاں جا کر کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں. ایک بزرگ شیخ ابن سعد کہتے ہیں، میرے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا ہمارے قبیلے نے رات کو ایک بندے کو مارا اور اس کو قتل کر دیا، آگ کی بھٹی جلائی، رات کو اس میں اس کی لاش کو ڈال دیا، صبح تک میں نے دیکھا ہے اس کی لاش جلی نہیں، اس کے بال جلے نہیں، اس کا گوشت جلا نہیں، اس کے کپڑے جلے نہیں، اس پہ نورانیت بڑھ گئی، سفیدی بڑھ گئی، تمام چیزیں بڑھ گئی. علی ابن سعد کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس بندے کو قتل کر کر آگ میں ڈالا ہے، اس بندے نے 3 حج کر دیے ہیں، اس وجہ سے خدا نے اس کی لاش کو نہیں جلایا. اس کے گھر سے جا کر پتہ کیا، واقعتاً اس نے 3 حج کیے تھے. اور علی ابن سعد کہتے ہیں میں نے یہ بات اس لیے کہی، میں نے اپنے آقا سے سنا تھا جس نے 1 حج کر دیا اس نے اللہ کے ہاں حق ادا کر دیا، جس نے 2 کر دیے اس نے اللہ کو قرض دے دیا، اور جس نے 3 حج کر دیے اس نے اللہ رب العزت کے ہاں اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنی تمام چیزوں کو جہنم سے آزاد کروا. 3 حج، 3 حج. یمن کا ایک بزرگ تھا، حج کے لیے آیا، 120 سال کی عمر تھی، 20 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا. دنیا کے اخباروں میں ان کی تصویریں بھی آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا میں نے 21 سال پہلا حج کیا ہے، آج 120 سال ہو گئے ہیں، آج میرا 16 حج ہے، اور اس کے بعد 80 حج میں نے پیدل کیے ہیں، 20 حج میں نے سواری پر کیے ہیں. اور اس کا یہ نظریہ تھا 1 حج کے بعد میں نے اپنے رب سے کہا تھا اللہ میں اس کائنات میں حج کے بغیر جی نہیں سکتا، تو میری دعاؤں کو قبول کرتا جا، مجھے حج کی توفیق دیتا جا. خواجہ عبد المالک صدیقی بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے، لوگ آتے تھے حج کی دعائیں کرتے تھے، قبول ہو جاتی تھی، لوگ حج کے لیے چلے جاتے تھے. میرے نبی علیہ السلام نے خواب کے اندر پوچھا تھا اے خواجہ عبد المالک صدیقی تو میرے روزہ پہ کیوں نہیں آتا؟ کہا تھا اللہ بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن اسباب نہیں بنتے. اس وقت نبی نے خواب میں کہا تھا میں اپنے رب سے گزارش کر دیتا ہوں خواجہ عبد المالک صدیقی کو بھی اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے اور اس کو حج کی توفیق نصیب ہو جائے. صبح جب اٹھتے ہیں نماز کے بعد 7 آدمی کٹھے آتے ہیں اور ہر ایک بندہ کہتا ہے حضرت میری خواہش ہے آپ میری طرف سے اللہ کے گھر کی زیارت کر کر آئیں. حضرت نے کہا میں 1 بندے کی بات مان سکتا ہوں، 7 کی ایک وقت میں قبول نہیں کر سکتا. باریاں لگ گئی، سال متعین ہو گئے، 7 سال تک حضرت ان کے کہنے پر حج کرتے رہے. پھر اس طرح کئی بندے اور آگے 27 سال تک زندہ رہے اس کے بعد، اور 27 سال تک حج کرتے رہے، اور 27 سال اللہ کو پیارے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے واضح کر دیا جو بندہ میرے گھر کو چاہتا ہے میں اس کو بھی چاہتا ہوں. کئی مسلمانوں پر یہ ہوتا ہے، بڑی مصیبت ہوگی، کون احرام باندھے گا، کون وہاں پہ جائے گا، کون کیا کرے گا، کیسے گھوموں گا، کیسے پھروں گا، یہ بھی ایک نئی ٹینشن ہے. لیکن میرے نبی علیہ السلام کے جو عاشق ہیں، اللہ کے جو عاشق ہیں، خدا کی قسم حکومت ان کو بھیج دیتی ہے. اگر وہ نہ بھیجے تو خدا کی قسم وہاں مرنا بھی ان کے لیے آسان ہے، وہاں رہنا بھی ان کے لیے آسان ہے. اور نبی علیہ السلام کے اس کائنات میں صرف یہ دو جگہ ہیں، ایک بیت اللہ کی جگہ ہے، دوسری میرے آقا کا روضہ ہے. ساری دنیا بڑی سیریں کرتی ہے، بہت خدمتیں کرتی ہے، بڑی بڑی جگہ پر ہر چیز کا نظارہ کر دیتی ہے، لیکن آج کا مسلمان میڈیا کے اوپر بھی بیٹھتا ہے، جس وقت وہ بٹن دباتا ہے سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے، فوراً ٹک کر کے اگلا بٹن دبا دیتا ہے، کوئی خاص چیز دیکھتے ہیں، یہ تو ایک مسجد ہی ہے. یہ اللہ کے نبی کا روضہ براہ راست دکھایا جاتا ہے، اور مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے، وہ اپنے اس پرزے کو ٹک کرتا ہے اور اس سے اگلا کوئی اسٹیشن نکال لیتا ہے اور اس کے منہ پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ تو مسجد ہی ہے، اس کو کیا دیکھنا ہے، کوئی اور چیز لگا کر دیکھو. اللہ کی قسم، ان گھروں کی وجہ سے اللہ کی کائنات بچ گئی ہے، رہ گئی ہے، ان کا تحفظ ہے، ان کی عبادت ہے، ان کی مرکزیت ہے، ان کی تحویل ہے. اس کے بعد ساری کائنات تباہ و برباد ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی چیز نہیں. یہی وہ گھر تھا جس سے میرے آقا کو ہجرت کا حکم ہوا، آقا مڑ گئے تھے اس کی طرف، توجہ مڑ گئی تھی اس کی طرف. ایک طرف اللہ کا حکم تھا، دوسری طرف آقا کا جذبہ تھا، بیت اللہ کو دیکھتے بھی جاتے تھے، چلتے بھی جاتے تھے، جیسے کوئی اپنی ماں کو جدا کر رہا ہوتا ہے، اس سے دور ہو رہا ہوتا ہے. نبی کی کیفیت تھی، آپ کے آنسو بہتے تھے، رب کا حکم تھا، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بار بار بیت اللہ کی طرف مڑتے تھے اور اپنے رب سے بار بار کہتے تھے اللہ تیرا حکم ہے، اور بیت اللہ سے کہتے تھے میں رب کو راضی کرنے کے لیے نکل پڑا، ورنہ تیری سزائیں، تیری دیواریں، یہ گھر، یہ فضائیں، یہ صفا مروہ، یہ مقام حدود، یہ تمام چیزیں آج مجھے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یاد آتی ہیں. مجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، مجھے جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن میں نبی کے حکم ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، اپنے اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا. اتنی خوبصورت جگہ ہے، میں اس سے دور نہیں رہ سکتا. اور علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی جدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم تھا، جب میرے آقا مدینہ میں آئے وہاں پہ آپ کو سکون مل گیا. وجہ انہوں نے یہ لکھی، تاریخ پڑھے تو طوفان نوح جب آیا اس کے اندر کائنات کو ہلایا گیا، تندور ابالے گئے، بڑی بڑی جگہوں پر سیلاب پیدا ہوئے، کوئی پہاڑ کدھر گیا، کوئی کدھر گیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کسی مقام سے یہ بات نقل فرمائی کہ جس وقت طوفان نوح آیا اس وقت بیت اللہ کی جو جگہ تھی اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اور رب نے ایک ٹکڑا مدینہ طیبہ میں اس مقام پہ نصب کیا ہے جس کو آج رسول اللہ کا مرکز کہا جاتا ہے، اور دوسرا ٹکڑا اسی مقام پر ہے جہاں ہم بیت اللہ سمجھ کے جاتے ہیں. حضرت یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ میں اپنے محبوب کو جب ہجرت کا حکم دوں گا محبوب اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے طوفان نوح کے وقت بھی اللہ نے اس کے دو ٹکڑے کر کر ایک کو مدینہ میں مضبوط کر دیا تھا، دوسرے کو مکہ میں مضبوط کر دیا تھا، تاکہ محبوب یہاں رہے تب بھی آپ کو مکہ کی نسبت ملے، محبوب مدینہ میں رہے تب بھی آپ کو مکہ کی نسبت ملے، وہاں پر بھی آپ کا دل لگ جائے، یہاں پر بھی آپ دل لگ جائے. یہی وجہ ہے اس وقت مدینہ میں آتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام، مدینہ کے فضائل بڑھتے ہیں، آپ کے عقائد بڑھتے ہیں، آپ کا نظام بڑھتا ہے. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی انسان جس وقت جاتا ہے اللہ کے دیدار کے لیے، اس کے گھر کی زیارت کے لیے، اس کے نور کی تجلی کے لیے، سمجھ جائے کہ خدا اس کو توفیق دے رہا ہے، اللہ اس کو بلا رہا ہے، اللہ اس کو چاہ رہا ہے، اللہ سے اس کو انس ہے، اللہ سے اس کو محبت ہے، اللہ کو اس سے عقیدت ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے. یہ محبت کے بغیر میرے بھائی اور رشتے قائم نہیں ہو سکتے. اس لیے حاجی جاتے ہوئے اپنے حرام مال کو ختم کر کے جائے اور اللہ سے وہاں جا کے حلال رزق حرام کی نحوست. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں جب 16 سال کے تھے 70,000 حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی. کسی نے سوال کیا کہ اس بچے کو اتنی بڑی حدیثیں کس طرح یاد ہو گئی، اور 10 علماء نے بیٹھ کر امام بخاری کا جب امتحان لیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے 10 حدیثیں امام بخاری کے سامنے پڑھی اور ہر حدیث کی سند کو راوی کو الٹ پلٹ کر کے پڑھا، اور امام بخاری جب اس کو سنتے تھے ہر وقت فرماتے تھے لا اعرفہ، جو حدیث تم مجھے سنا رہے ہو میں اس کو نہیں جانتا۔ لوگ مذاق کرتے تھے کہ ہر حدیث پر امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ بعد میں جب وہ 10 علماء فارغ ہو گئے، امام بخاری نے ان کی 10 حدیثوں کی جو سندیں انہوں نے الٹ کر دی تھی، امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں ان سب کو ٹھیک کر کر پوری پوری 100 حدیثیں ان کے سامنے سنا دی اور بتایا کہ پہلے میں تمہیں اس لیے کہہ رہا تھا لا عارف ہوں، میں نہیں جانتا، کہ تم خود حدیث کی سند غلط پڑھ رہے تھے، اگر میں کہتا کہ یہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہو جاتا، اس لیے میں نے تمہاری سند کو غلط کہا اور اس غلط کو میں نے ٹھیک کر دیا، اور ٹھیک کر کے میں نے 100 حدیثیں آج تمہارے سامنے سنائی ہیں۔ امام بخاری سے کسی نے پوچھا اے بیٹے تیرا حافظہ اتنا مضبوط کیوں ہو گیا، انہوں نے کہا میرے دادا جس وقت دنیا سے گئے تھے انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ الحمدللہ میں نے آج تک 1 روپیہ بھی حرام رزق کا نہ اپنی بیوی کو کھلایا ہے، نہ اپنی اولاد کو کھلایا ہے، نہ میری نسلوں کے اندر حرام چلے۔ یہی وجہ ہے آج 16 سال کا بچہ ہوں اور بخاری شریف لکھ کر ساری دنیا کے سامنے 70,000 حدیثیں مجھے میرے دل کے اندر اللہ نے ڈال دی ہیں۔ یہ صرف اس بنیاد پہ آتا ہے کہ رزق ہمارا حلال ہو جائے۔ اب جس کا سودی اکاؤنٹ ہے، پیسے ہیں، رشوت ہے، بددیانتی ہے، لکی کمیٹیاں، بولی والی کمیٹیاں، پرائز بانڈز، انعامی بانڈز، یہ تمام چیزیں یہ لے کر اگر آپ بیت اللہ جائیں اللہ رب العزت ٹھکرا ڈالیں گے، قبولیت نہیں ہوگی۔ میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رزق کو حلال کرو، حلال کو پسند کرو، حلال کو آگے لے کے چلو، اللہ کے حضور اس حلال رزق کو پیش کرو۔ ان اللہ جمیل، اللہ پیاری چیز ہے، یحب الجمال، اور اللہ پیار کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ حلال کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ کو پسند کرتے ہیں۔ سود کی لعنت سے بچ کر ایسے اکاؤنٹ ختم کر کر جو نقصان ہوتا ہے اس کو برداشت کرو، کھاتے اپنے کلیئر کرو، اللہ کے دربار میں جاؤ، مقام ملتزم پہ آ جاؤ، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دو، صفا مروہ پہ آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا یہاں 1 قدم اٹھاؤ گے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان رکعتوں کی چمک سے میں اپنے حاجیوں کو پہچانوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ ایسے گھر ہیں جہاں پر جاؤ جو روٹی لے کر تم کھاؤ گے مدینہ میں اللہ تمہیں اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ وہاں پر سوئے یہی سمجھے وہ اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ آج صحبت میں سو رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بار بار ان گھروں تک کوئی نہیں جا سکتا، ان کو اس طرح دیکھو قیامت کے دن یہ مسجدیں بھی تمہاری بیت اللہ میں ہوں گی، اور مومن جنتی جو ہے بیت اللہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھے گا، اور وہی بیت اللہ اپنے اندر ساری مسجدوں کو داخل کرے گا اور اس مسلمان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے حج کے سیزن میں نیتیں واضح کرو، نیتیں صاف کرو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو۔ جس سے معافی مانگنی ہے میرے نبی کا فرمان ہے جاؤ اس کے پاؤں پکڑ لو اور اس سے معافی مانگ لو، وہ دروازے کی چوکھٹیں بند کر دے پھر بھی جا کر اس سے معافی مانگو، برا بھلا کہے پھر بھی جا کے اس سے معافی مانگو، حقوق العباد اپنے کندھوں سے اتار کر اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ، اللہ اپنے دسترخوان پر تمہیں سجا کر بٹھائے گا اور سجا کر کھلائے گا اور سجا کر تمہیں واپس کرے گا۔ جس طرح دلہا کو بنا سنوا کر انسان کو بھیجا جاتا ہے، اس طرح میرا اللہ بھی ایک گندے مسلمان کو جو گناہوں میں ڈوبا ہو، غلاظت کا پیکر ہو جائے، اللہ اس کو صاف کر کے دلہے کی شکل بنا کے جنتی بنا کے اللہ اس کو رخصت فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اس دن کمزور ہوتا ہے، دبلا ہوتا ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک بزرگ نے شیطان سے پوچھا آج تو دبلا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا یہ حاجی جو آئے ہیں نا، پہلے دنیا میں کوئی ناز کرتا تھا، نخرے کرتا تھا اپنے لباس پر، کوئی جوتے پر، کوئی گاڑی پر، کوئی دولت پر، کوئی عورت پر، کوئی گنزیور پر، کوئی مال پر، کوئی دولت پر، آج یہ بالکل خالی ہو کر آیا اور تو کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، اس کی سادگی پر اس کا اللہ اس کو سب کچھ عطا کر دے گا، میں اس لیے آج دبلا پتلا ہو چکا ہوں۔ پھر کہا تو کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ تیرا رنگ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جس تڑپ سے یہ اللہ سے مانگ رہا ہے مجھے یقین نظر آتا ہے کہ اس تڑپ کے ہوتے ہوئے اللہ کبھی اس کو رد نہیں کرے گا. اس لیے آج میں دبلا ہو گیا، آج میں پتلا ہو گیا، آج میں کمزور ہو گیا. اس لیے حج کا میدان اس کائنات کا بہت بڑا مرکز ہے جو اس پوری امت کے فساد، حالات، یہودیت، عیسائیت، مرزائیت کے تغلب اور ہمارے ملک کے فسادات اور ہماری امت مسلمہ میں لسانیت، تعصبیت، مادیت اور مسلمان کو نہیں سمجھ آتی جائیں کہاں، کون حق پر، کون باطل پر، کون چیزیں. ہر مسلمان اپنے سیاسی نظریے کو دیکھتے ہوئے ان سے خیر کی توقع چاہتا ہے، بھلائی کی توقع چاہتا ہے، لیکن اللہ کے دربار سے ہاں کا فیصلہ آئے بھلائی ہوتی ہے، نہ کا فیصلہ آئے ناکامی ہوتی ہے. یہ نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی اسمبلیاں، سیاستدان کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتی. یہ بہت عظیم سفر ہے جس میں آپ جا رہے ہیں. اور اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے، اگر حاجی حج کر کے آئے 400 بندے اپنے خاندان کے اللہ کے ہاں سفارش کروا کے جنت میں بھیج سکتے، 400 بندے. اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ 400 بندوں کی جنت تو میں بنا رہا ہوں، مجھے خود بھی تو جنتی ہونا چاہیے، مجھے خود بھی تو جنت کی حیرت لے کے جانی چاہیے. مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حلیہ بنانے میں کس چیز نے شرمندہ کر دیا ہے؟ آج وہ کون سا نقطہ ہے جو مسلمان کو حج کے بعد بھی خالی منہ واپس بھیجتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو مسلمان کو نبی کے لباس سے دور کرنے پہ آمادہ کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو مسلمان حج سے پہلے سود کھا رہا ہے وہ حج کے بعد بھی سود کھاتا ہے؟ اور میں اس کو پھول ڈال دوں، آپ ڈال دیں، ساری کائنات کے ہار اس کو ڈال دیں، اللہ کے ہاں تو اس کے گلے میں جہنم کا ہار پڑا ہوا ہے، اس کو اترواؤ. اور یہ مت سمجھو کہ چند دن کی بہت بڑی واہ واہ ہے، واہ واہ ہے، اور ادھر سے آئے چوما، تجھے جنت مبارک، تجھے حج مبارک، تجھے ایمان مبارک، تجھے اسلام مبارک، تو تو پہنچ گیا جنت میں. میں یہ کہتا ہوں جس مومن کو ایمان اور توبہ کے بعد اللہ کے نبی کا حلیہ اچھا نہیں لگ رہا وہ مومن نہیں ہوا. اور اس کا حج فتویٰ کی نظر میں قبول ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اور تقویٰ کے نزدیک اور دل کی ظرافت کے ساتھ میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک اور ہر مسلمان کے نزدیک اس کا حج قبول نہیں ہوتا. اس لیے قبولیت کی علامات ہوتی ہیں. ہمارے صحابہ جب قبول ہوتے گئے بڑھتے ہی چلے گئے، ہمارے انبیاء جب قبول ہوتے گئے بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی نمازیں بڑھی، ان کے قرآن بڑھے، ان کے ایمان بڑھے، ان کے مال بڑھے، ان کی آخرت بڑھی، ان کی جنت بڑھی، ان کے جہاد بڑھے، ان کی ہجرت بڑھی، ان کے رشتہ دار بڑھے، ان کے مجاہد بڑھے، ان کے مبلغ بڑھ گئے، تبلیغ میں بڑھتے چلے گئے. 125,000 صحابہ میرے نبی کے قدموں میں آخری خطبہ حجت الوداع میں تشریف رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اقرار بھی کر کے چلے گئے ہیں کہ جب ہم آئے ہیں آتے ہی چلے گئے، بڑے بڑھتے چلے گئے ہیں. اس لیے اتنا بڑا کام ہے، 4-5 لاکھ روپیہ بھی لگا کر جانا، 30-40 دن بھی اللہ کے راستے میں لگا کے آنا، اور جاتے بھی 30-40-50 سال کی عمر میں ہی ہیں. اس لیے میرے بھائیو اس سفر کو خدا کے لیے ضائع مت کرو، اور اس سفر میں اپنے رب سے اپنے ملک کی سلامتی مانگو، ایمان مانگو، اور جب کنکریاں مانگو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اللہ کے فرشتے آ کر طاقت دیتے ہیں اور وہ کنکری مارتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے پہلی کنکری گرتی ہے ایسا گناہ اللہ ختم کر دیتے ہیں جو تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا ہے. پہلی کنکری پر زنا ہے تو اللہ معاف فرما دیں گے، شراب ہے تو اللہ معاف فرما دیں گے، حرام ہے تو اللہ معاف فرما دیں گے، قتل ہے تو اللہ ان کنکریوں پہ معاف فرما دیں گے. اس تصور سے جانا ہے. لیکن بات وہاں آ رہی ہے جہاں پہ حاجی جاتے ہیں، اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں لاکھ بندہ ہمارے پاکستان سے چلا گیا ہے، خاندان سے گیا ہے، رشتہ داروں سے گیا ہے، باہر سے گیا ہے، پیسہ بھی، دولت بھی، مال بھی، گھر بار بھی، بیوی بچے بھی، ہر چیز کے اوپر ایک عجیب امتحان ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ آ کے بگڑ جاتا ہے، جب وہ آ کے ایسے ہی ہو جاتا ہے، دل آنسو روتا ہے اور یہ کہتے ہیں اتنا بڑا سفر اس نے ضائع کر دیا ہے، اتنا بڑا ایمان اس نے ضائع کر دیا ہے۔ آج مسلمان کو ہم مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں، ایک دن بھی اس کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ حج کا موقع ہے کہ وہ یہاں سے اڑتا ہے، 40 دن کا پیکج خدا کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، جانے والے بھائی اور جو آپ کی بہنیں جا رہی، مائیں جا رہی اور اس کے بعد جو بھی جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، ان سب سے یہ درخواست کرو، کون ہے جو 40 دن اس دور میں مسجد میں لگا دے، مدرسے میں لگا دے، اللہ کے راستے میں لگا دے، لیکن حج کا نظام ہی اس طرح کا ہے 40 دن آپ کے لگتے ہی لگتے ہیں، ان 40 دنوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے نبی کے قریب آ جاؤ۔ آپ کے جانے سے، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ العزیز اللہ اس کائنات میں اور اس ملک میں اور اس پورے نظام میں تبدیلی فرمائیں گے۔ اور حج کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اللہ ہر سال پر ایک ایسا انقلاب دنیا کے ذریعے برباد کر دیتے ہیں، جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جو مسلمان اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اللہ ان کو عزت اور غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔